مثنوی معروم، اس کے کچھ اشعار ہیں اور ان کی تشریح دریافت فرمائیے. اس کا آسان سا ترجمہ یہ ہے کہ ہر کرا جامہ ز عشق چاک شد، ہر وہ شخص جس نے محبت کر کے اور اپنا سینہ گریبان اپنے کپڑے چاک کر لیے، او ظاہر سو عیب کلی پاک شد، تو اس کے روح نے ہر عیب سے اور لالچ سے اپنے آپ کو پاک کر لیا. شاد باش اے عشق خوش سودائے ما، زندہ رہ خوش رہ اے عشق اے محبت خوش سودائے ما، جس نے مجھے پاگل اور دیوانہ کیا ہے. اے طبیب جملہ علت ہائے ما، اور جس نے میری ساری بیماریوں کا علاج کر دیا. اے دوائے نخوت و ناموس ما، اے میرے کبر اور مجھے بڑا سمجھنے کے مرض میں مرض کے مریض کوئی تو نے دوا کی ہے. اے تو افلاطون و جالینوس ما، میرا افلاطون اور میرا جالینوس تو ہی ہے. معروم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی کو جہاں سے شروع فرماتے ہیں اس کا پہلا حصہ، انہوں نے اس کو شروع ہی اس چیز سے کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بشنو سنو، بانسری کیا کہتی ہے، بشنو از نئے جو حکایت می کند، بانسری کا سنو، بانسری اپنا قصہ بیان کرتی ہے. یہ جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ سمبالک چیزیں لے لیتے ہیں، ان کے کلام میں کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس سے انہیں بہت محبت ہوتی ہے اور وہ اس کے ذریعے پھر بات کرتے ہیں. جیسے علامہ اقبال کے لیے شاہین پرندہ ایک سمبالک، ایک علامتی چیز ہے، اور جو کچھ کہنا چاہتے ہیں پرندے کو پیش کرتے ہیں. اسی طرح معروم کے ہاں یہ بانسری کا بہت تصور ہے، تو وہ کہتے ہیں بشنو ازنے، سنو بانسری کیا کہہ رہی ہے. اور وہ اصل میں اپنی جدائی کا قصہ بیان کر رہی ہے، روتی ہے، اور روتی ہے کہ ظالموں نے مجھے بانس کے درخت سے کاٹ کر الگ کر لیا ہے. اور وہ اس تکلیف اور شدت سے روتی ہے کہ اس کے رونے کی وجہ سے باقی لوگ بھی مرد و زن روتے ہیں. اس میں مولانا نے پھر قصہ بیان کیا ہے. مولانا کی عادت یہ ہے مثنوی سمجھنے کے لیے، یہ بنیادی ایک نقطے کی بات ہے کہ مولانا کی عادت یہ ہے کہ ایک قصہ شروع کرتے ہیں. یہ بھی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی عادت یہ ہے، درمیان میں کہیں اور نکل جائیں گے. یا یہ گاہکوں والی عادت ہے، آپ کبھی یہاں جائیں نا، یورپ میں تو نہیں، یہاں جائیں تو ایک گاہک کھڑا ہوتا ہے، دکاندار اسے کہتا ہے اچھا جی یہ کپڑا دیکھتے ہیں اتنے کا، اتنے میں ایک اور آ گیا، تو اسے ادھورا چھوڑ کے پھر اس کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، پھر تیسرے کے ساتھ. اب تینوں کھڑے ہیں اور تینوں سے باتیں ہو رہی ہیں تاکہ کوئی گاہک جائے بھی نہ اور کام بھی چلتا رہے. بالکل اسی طرح معروم مثنوی میں ایک چیز بیان کرتے ہیں، کرتے کرتے وہ کہیں اور نکل جائیں گے، پھر واپس آئیں گے کئی صفحات کے بعد کہ اچھا میں وہ تم سے بات کر رہا تھا، اچھا وہ بات ہو رہی. اگر یہ ذہن میں نہ رہے تو آدمی جب مثنوی پڑھتا ہے معروم کی تو چند صفوں کے بعد گھبرا جاتا ہے کہ بات کیا تھی اور مولانا کہاں گئے اور وہ بات کا کیا ہوا. تو انہوں نے عشق اور محبت اللہ کی بیان کی ہے، اور جب اس عشق کے انجام تک پہنچے ہیں کہ پھر اس لڑکی کا کیا ہوا اور اس لڑکی کو کیا چیزیں سہنی پڑی اور اس لڑکے کو، تو پھر یہاں پہ آ گئے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ عشق اور محبت ہی ہے جس سے دنیا بھی چلتی ہے اور خدا کا دین بھی چلتا ہے. یہاں پہنچ کے انہوں نے ایک دم سے اپنے آپ کو موڑا ہے عشق حقیقی کی طرف، اور کہتے ہیں کہ ہر کرا جامہ ز عشق پاک شد. ہر آدمی جو محبت کرتا ہے وہ اور اس نے اپنے گریبان کو چاک کر دیا ہے. یہ محبت ایسی چیز ہے کہ یہ اپنے ساتھ رسوائی اور ذلت لکھا کے لائیے، یہ ذہانت ایسی چیز ہے جو لکھوا کے لائیے شاید خدا سے کہ میں کبھی بھی مستقل محنت نہیں کروں گی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بہت سے بچے آپ کالج اسکول یونیورسٹی میں دیکھیں گے، دو تین مہینے پڑھا اور ٹاپ کر گئے، ابھی نو دس مہینے کیا کرتے رہے، سال میں کھیلے رہے، گپے مارتے رہے، تو محنت اور ذہانت جمع نہیں ہوتی۔ ہو جائے تو پھر آگ نہ لگ، پھر راضی پیدا ہوتا ہے، پھر بولی سینہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح حسن اور وفا جمع نہیں ہوتے، جو خوبصورت ہوتے ہیں ان میں وفا بہت کم ملتی ہے، اس لیے کہ مطلب انہیں پتا ہوتا ہے ہزار میرے چاہنے والے تو کیا چیز ہے۔ اسی طرح یہ جو عشق ہے نا، یہ محبت ذلت کو اپنے ساتھ لکھوا کے لائی ہے۔ سب سے پہلا آغاز ذلت کا جو محبت میں ہوتا ہے نا، تو وہ پہلا مطالبہ یہ ہے کہ مجھے آپ بہت اچھے لگتے ہیں، آپ بھی مجھ سے محبت کریں۔ ابھی اس پہ کیوں جبر کر رہے ہو، نہیں کرنا چاہتا، آپ کو محبت ہے بہت اچھی بات ہے، اللہ مبارک کرے، لیکن اس سے جبرن اب محبت کرانی ہے تو مانگنا پڑتا ہے نا کہ میں سویا نہیں، میرے ساتھ یہ ہو گیا، اتنا پیسہ، آپ محبت ہی محبت مانگ کیوں رہے ہو۔ یہ جو مانگنے کی چیز ہے نا، اس میں بڑا پھر جی کو مارنا پڑتا ہے۔ دیکھیں ہیں بہت ہم نے ہنگامے محبت کے، آغاز بھی رسوائی، انجام بھی رسوائی۔ یہاں سے مولانا مڑے محروم رحمت اللہ علیہ عشق حقیقی کی طرف، اللہ سے بھی مانگنا پڑتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نہیں، اللہ معنی اللہ، میں اللہ مجھے، اللہ مرزقنی حبا کا، اللہ مجھے اپنی محبت دے دیں، وہ حبا میں ہی حبو کا، اور اللہ جو تجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت بھی میرے دل میں ڈال دو۔ یہ اولیاء اللہ، صحابہ، اللہ کے اچھے بندے رضی اللہ عنہم، ان کی محبت مطلوب ہے۔ اس لیے جو یہ کہتے ہیں نا، میں کسی پیری مریدی کو نہیں مانتا، یہ وہ نہیں، اس دعا پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ تم اللہ سے اللہ کے محبوب بندوں کی محبت کو خود طلب کر رہے ہو۔ اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک والعمل الذی یبلغنی الی حبک، اور اللہ میرے اعمال ایسے کر دے جس کا نتیجہ تیری محبت نکلے۔ تو معروم کہتے ہیں کہ جب عشق اس درجے کو پہنچ جائے کہ انسان اپنا سینہ چاک کر لے، پاگل ہو جائے اس کے بغیر، او ظاہر سو ہے بکلی پاک شو، پھر ایسا شخص جو اللہ کی محبت میں اتنا دیوانہ ہو جائے، کسی کی بھی محبت میں، وہ ساری دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اس میں نہ کوئی عیب رہتا ہے، اپنے محبوب میں گم رہتا ہے، اور نہ کوئی حرص رہتی ہے، کیونکہ محبت دل کو قناعت کی طرف لے آتی ہے۔ بس چھٹی ہوگی، اپنی اولاد سے محبت ہو گئی مثلا، اب دنیا میں کوئی چیز قابل کشش نہیں ہے، وہ بیٹا ہے، بیٹی ہے، وہ ایک خاتون ہے، اس سے محبت ہو گئی، اب کوئی چیز پرکشش نہیں رہی ہے۔ یہ محبت کے ساتھ ہے کہ آدمی میں قناعت آ جاتی ہے، اور قناعت نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی کچا ہے۔ محروم نے مسجد میں دوسری جگہ لکھا ہے کہ پاگل دیوانہ پیچھے پیچھے جا رہا تھا، تو اس سے پوچھا، اس نے کہا تم اتنے دن سے میرے پیچھے آتے ہو، میں پڑھنے جاتی ہوں، یہ تمہیں کیا مصیبت ہے؟ تو بجائے اس کے کہ میں کسی سے پٹائی کرواؤں بہتر ہے تم نہ آیا کرو، اس کا بڑی محبت ہے، میں تو پاگل ہو گیا۔ اس نے کہا میری بہن پیچھے آ رہی، اس سے بھی زیادہ اچھی خوبصورت ہے، تو اسے مڑ کے دیکھا تو اس سے جوتا اتار گیا۔ اسے کہا مجھ سے ہی محبت ہوتی تو غیر کی طرف نگاہ کیوں گئی؟ تو محبت آدمی کو بے نیاز کر دیتی ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ تم میں کوئی عیب باقی نہیں رہتا، بس اس کی محبت ہے، اللہ کی محبت ہے، تو اس میں فنا ہو جاؤ گے۔ شاد باش ہے عشق خوش سودائے ماں، میرے عشق تو صدا قائم رہے، تو اتنی اچھی چیز ہے کہ تو نے مجھے پاگل اور دیوانہ کر دیا ہے، مجھے اور کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں۔ ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی۔ محبت ہوتی ہے تو آدمی وحشی دیوانہ ہو جاتا ہے نا، پاگل پن آ جاتا ہے نا۔ اے طبیب جملہ علت آئے، جتنی بھی بیماریاں روح میں پائی جاتی ہیں، مثلا حسد ہے، مثلا کبر ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے، مثلا ظلم ہے، سب چیزیں مٹ جاتی ہیں، بس صرف تو ہی رہ جاتا ہے اور تیرے علاوہ کوئی نہیں رہتا۔ اے طبیبِ جملہ علت حائمہ، میرے روح کی ساری بیماریاں تجھ سے محبت کے بعد کھپ گئیں، ختم ہو گئیں، اب کوئی نگاہ میں اتنا بڑا نہ لگا۔ اے دوائے نخوت و ناموس ماں، مجھ میں جو کبر کا مرض پایا جاتا تھا نا کہ کسی کو لفٹ ہی نہیں کراتا تھا، ہر آدمی مجھے اپنے سے چھوٹا محسوس ہوتا تھا، میرے جیسی طاقت، میرے جیسا حسن، میرے جیسی خوبصورتی، میرے جیسا مال، میری جیسی صاف گاڑی کس کے پاس، کچھ بھی نہیں، میں ہی میں۔ کہتے ہیں جب محبت نے جھکایا نا تو میری ساری عزت نفس جو میرے اندر تھی اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا اور کسی کے سامنے نہیں جھکنا، اس سے پہلے مرحلے میں ہی جھکا دیا جب میں نے کہا مجھ سے محبت کریں تو مانگنے آ گیا نا۔ تو جو مانگنا تھا یہ ذلت تھی، نفس کو محسوس ہوئی، اس لیے ایک مدت انتظار کرتا رہا کہ شاید خود کسی دن کہہ دیں کہ مجھے محبت ہے۔ تو جب نہیں گا تو مانگا، مانگا تو جا کر چوٹ پڑی اس کبر پہ اور مصنوعی خواہشات پہ جو اپنے آپ کو بڑا سکتا ہے۔ تو افلاطون جالی نو سما، اے وہ جو افلاطون ہے اپنے زمانے کا، اے عشق تجھ میں ہر چیز پوشیدہ، نہیں عشق میں ہمیں اس کا غم کہ قرار و شکیب ذرا نہ رہا، غم عشق تو اپنا رفیق رہا، کوئی اور بلا سے رہا نہ رہا۔ اے میرے جالینوس، جالینوس جو تھے کہتے ہیں کہ بکرات کے بھی استاد تھے، ارسطو شاگرد تھا بکرات کا اور بکرات شاگرد تھا جالینوس کا، بہت بڑے فلسفی تھے، دنیا اب تک ان کے فلسفے کے اثر سے نہیں نکلی، اور ان کا شرک ابھی تک ثابت نہیں ہوا، ان کا شرک ابھی تک ثابت نہیں ہوا، لیکن انہوں نے جو کام کیے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جیسے کام ہیں۔ ایک یہ بدھ ہے، یہ بدھ مت اتنا پھیلا ہے، اتنا پھیلا ہے، اس کی اصل تعلیمات زندہ نہیں رہی، لیکن اس کے کام کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ اتنی کام میں برکت کسی کو دے دے اللہ تو انبیاء علیہ السلام ہی ہوتے ہیں، ورنہ کسی کے کام میں اتنی برکت نہیں ہوتی۔ اسی طرح ان ارسطو، افلاطون، سقراط، اب تک دنیا اس کے اثر سے نہیں نکلی، اور خاص طور سے ابو علی سینا نے، لندن میں ایک لڑکا تھا اس نے سنا اور وہ پیدل سفر کر کے ابو علی سینا تک آیا، ابو علی سینا نے اسے پڑھایا، پھر اس نے جا کر جو کچھ عربی میں پڑھا تھا اسے لاطینی زبان میں منتقل کیا، کیونکہ یہ اصل میں اسپین کے تھے۔ تو اس لڑکے نے وہ کتاب کیا مرتب کر دی، کلیسا کو مصیبت پڑ گئی، پادریوں نے اجلاس بلایا، ان کتابوں کو جلوایا اور کئی صدیوں تک ان کتابوں کے پڑھنے پہ پابندی دی، حتیٰ کہ وہ پابندی ٹوٹی ہے اسپین، کیونکہ اسپین میں اس وقت جو مسلمان حکمران تھے وہ فلسفے کے قدردان تھے، اور بعد میں جو فلسفے کے قدردانوں کے بجائے ناقدرے آئے ہیں تو انہوں نے امام غزالی کی کتابوں کو چوراہوں میں رکھ کے جلانے کا حکم دیا، اور نے کہا کہ کہیں بھی غزالی کی کتابیں مل گئی نا تو تمہاری خیر ہے۔ تو ان لوگوں نے جو کچھ کام کیا اس میں بہت بڑا مقام محبت کا ہے، اس محبت کو انہوں نے پھیرا ہے اللہ کی طرف معروم نے، اس لیے مثنوی مولانا کی ایسی کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب کے بعد، قرآن کریم کے بعد اتنا بڑا متن اور ٹیکسٹ پوری دنیا کے کسی مذہب میں نہیں پایا جاتا۔ مثنوی کے بعد آپ کتاب اور سنت اور حدیث وہ چیز ایک الگ ہے، لیکن جہاں تک روحانی امراض اور ان چیزوں کا تعلق ہے مثنوی سے بڑی چیز اب تک دنیا میں نہیں پائی گئی۔ ہم نے جتنا بھی لٹریچر دنیا کا مختلف زبانوں میں دیکھا، سنا یا پڑھا یا اساتذہ نے ذکر کیا، مثنوی سے بہتر اب تک کوئی کتاب نہیں لکھی جا سکتی۔ اسی لیے وہاں روم چیلنج کرتے ہیں کہ اس جیسی چیز لاؤ، اور یہ اللہ نے مجھے الہام کیا ہے، اور واقعی الہامی کتاب ہے۔ اسی لیے آنے والوں نے بھی اس کتاب کا اعتراف کیا اور ان کہا کہ ہست قرآن در زبان پہلوی، اللہ نے دوبارہ فارسی زبان میں قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ ماں روم کو جو اللہ کا عشق اور محبت تھی کمال کی تھی عملی زندگی میں بھی، اور اسے آپ پڑھیں گے تو پتا چلے گا، اس لیے انہوں نے اس کا تذکرہ ان اشعار میں فرمایا. ایک سوال یہ تحریر فرمایا کہ سنتوں اور فرائض کے درمیان فاصلہ ہو جائے تو پھر کیا کریں؟ دیکھیں، ظہر سے پہلے سنتیں ہیں، عصر سے پہلے نہیں ہیں، مغرب سے پہلے مطلب غیر موقعہ، اور عشاء سے پہلے بھی غیر موقعہ ہیں. صرف ظہر اور فجر دو نمازیں ایسی رہ جاتی ہیں جن سے پہلے سنتیں ہوتی ہیں. شریعت کا حکم یہ ہے کہ پہلے سنتیں پڑھے اور اس کے بعد فرض پڑھے، درمیان میں زیادہ وقفہ نہیں ہونا چاہیے. وقفہ ہے بھی تو بھی مسجد میں بیٹھے اللہ کو یاد کرے اور نفل پڑھ لے، یہ بھی ٹھیک ہے. چار سنتیں اس سے پڑھی، فرض پڑھنے میں بھی دس منٹ باقی تھے، اس نے کہا نفل پڑھ لیتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. قضا نماز پڑھ لیتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ یہ کرے کہ چار سنتیں اب پڑھنی ہیں اور اب دکان سے چلتا ہوں، فلاں دکاندار کو یہ پیسے دے دوں گا، یہ کام کر دوں گا، پھر فرض پڑھ لوں گا، تو یہ سنتوں اور فرائض کے درمیان کوئی بھی عبادت کے علاوہ، عبادت جو جسمانی عبادت ہے، اس عبادت کے علاوہ کوئی بھی کام کرے گا تو ان سنتوں کا ثواب کم ہو جائے گا. بس ان سے کہا سنتیں پڑھ لی ہیں، اب گھر فون کر لیتا ہوں، بچے آئے ہیں، یعنی دس منٹ کا بھی وقفہ ہے، یہ ثواب کو کم کرنے کی چیز ہے. بہتر یہ ہے کہ اگر دنیا کا کوئی کام کیا ہے تو پھر اس کے بعد سنتوں کا اعادہ کرے، بہتر ہے. اگر نہیں کرتا تو کوئی گناہ نہیں. جو پہلے ہیں سنتیں ان کا تو یہی حال فجر کا بھی ہے کہ اس نے نماز پڑھی، سنتیں گھر میں پڑھی، اور پھر اس سے کہا چلو ڈول لے کے جاتا ہوں، ناشتہ لینے جاتا ہوں، برتن چھوڑ جاتا ہوں میرے آنے تک، تو یہ دنیا کے ایک کام اس نے کیا ہے، تو فجر کی سنتوں کا ثواب کم ہو جائے گا. بہتر ہے کہ دہرائے، نہ دہرائے پوری گنجائش ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ثواب کی کمی البتہ رہے. اور ایک ہے کہ بعد کی سنتیں، بعد کی سنتیں اب فرض پڑھ لیے، اب گھر جا کے باقی نماز پڑھوں گا، تو جاتے جاتے یہ کام بھی کر جاؤں، پیٹرول ڈلوا لیتا ہوں، یہ کام کر لیتا ہوں، اس سے منع آیا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے. اتنا زیادہ منع آیا ہے کہ فقہا نے کہا فرض نماز کے بعد لمبی دعائیں مانگنا منع ہے. یہ جو امام جمعے کی نماز کے بعد خاص طور سے لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں نا، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز پڑھاتے تھے، بس اتنی دیر کے لیے کوئی بھی ورد پڑھ لیتے تھے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذل جلال والاکرام، بس پڑھا، سنتیں شروع. اللہم لا موتی لما منات، اللہم لا مانی لما آتیت، ولا موتی لما ولا ینفع ذا الجد منک الجد، اتنا پڑھا، کھڑے ہو گئے، سنتیں شروع کر. بہت مختصر دعا کوئی بھی، اور اس کے بعد سنتیں شروع کر دینی چاہیے. جو لمبی دعائیں بھی مانگتے ہیں امام، جو سنتیں ہیں بعد کی، ان کا ثواب کم رہ جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد فجر عصر کو چھوڑ دیں کہ سنتیں نہیں ہیں، باقی مغرب عشاء اور ظہر، چونکہ ان تینوں نمازوں کے بعد سنت، اور جمعہ کبھی بھی لمبی دعائیں نہیں مانگنی چاہیے، بس کھڑا ہو پڑھے. حنفی فقہا اسی لیے کہتے ہیں کہ جو بھی تین مرتبہ تسبیحات، 33 جو بھی کرنا ہے، یہ سب نفل نماز کے بعد کرے، حتیٰ کہ عشاء کی نماز میں وتر پڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم الگ اعلیٰ سے ایک جملہ عرض کرتے تھے، سبحان الملک القدوس، پھر سبحان الملک القدوس، پھر تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھتے تھے تو وہ پڑھتے تھے اونچی آواز سے تینوں مرتبہ، مگر تیسری مرتبہ زیادہ آواز بلند کر کے پڑھتے تھے، سبحان الملک القدوس، یہ دال اور واو جو ہے اس کو لمبا کھینچتے تھے. حنفیہ نے اس کے متعلق بھی لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دو نفل پڑھے تین وتر کے بعد اور پھر بیٹھے، پھر یہ کرتا رہے، کیونکہ فرض واجب یہ ایسی نمازیں ہیں جن کے انتظار میں فرشتے کھڑے رہتے ہیں کہ یہ بندہ اس کو پورا کرے اور چلیں اللہ کی طرف، اور پورے ہوتے ہیں یہ فرض سنتوں کی تکمیل کے بعد. ظہر کے چار فرض ہیں، دو سنتیں اس کا حصہ ہیں، مغرب کے تین فرض ہیں، دو سنتیں اس کا حصہ ہیں، عشاء کے چار فرض ہیں، دو سنتیں اس کا حصہ ہیں، یہ جب چھ رکعتیں پڑھ کے یا پانچ رکعتیں پڑھ کے جیسے مغرب میں نماز پوری کر لیتا ہے, اللہ کے فرشتے اس کو لے جاتے ہیں اللہ کے ذریعے. اس سے فرشتوں کو انتظار نہیں کرانا چاہیے. لمبی دعائیں نفل پڑھو یا پھر سنت موقع پڑھ کے پھر دعا مانگو. ایک مسئلہ یہ فرمایا ہے کہ جب کسی پہ غسل فرض ہو مرد و عورت تو کون کون سی چیزیں شریعت نے منع قرار دی. شریعت نے نو چیزیں تو سیدھی سیدھے منع فرما دی. ایک تو مسجد میں داخلہ نہیں ہو سکتا, وہ مسجد سے نہ گزر سکتا ہے نہ مسجد کے اندر آ سکتا ہے. اور مسجد میں سونے میں یہ کیفیت ہو گئی تو فوری طور پہ وہ مسجد سے نکل جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق فرمایا تھا کہ اللہ نے مجھے مستثنا کیا ہے, اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ اللہ نے تمہیں بھی اس چیز سے مستثنا کیا ہے, اسپیشل جو چھوٹ اور رعایت ہے. امیر المومنین رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ اس کی تمہیں اجازت. اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ بہت بہت زیادہ طاقت بھی تھی ان میں, عبداللہ ابن عمر میں. یہ لوگ اپنے حالات بیان کرتے ہیں جو خود صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے سامنے ہیں, حیرت ہوتی ہے اللہ نے کیسی صحت عنایت فرمائی تھی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی 63 برس کی عمر میں شہادت ہوئی ہے اور 32 لڑکے اور لڑکیاں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روزہ رکھتے تھے اور چلے جاتے تھے فوراً روزے کی افطار کے وقت. کسی نے ان سے پوچھا تو وہ چپ رہے, پھر پوچھا زیادہ اصرار کیا تو انہوں نے کہا میں بیوی کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. کہا کبھی کبھی تو مجھے اتنی جلدی ہوتی ہے کہ میرا روزہ ہی اس سے افطار ہو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے اگر مجھے پتا ہو یقینی طور پہ کہ صبح میں نے مر جانا ہے تو اس سے جو پہلی رات ہے وہ بھی میں بیوی کے بغیر پسند نہیں کرتا. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا حال مبارک یہ تھا, آخری حج سے آئے ہیں اور ذی الحج میں آئے ہیں, تو ذی الحج کے بعد محرم سفر اور ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. حج سے جب واپس آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو 11 بیویاں تھیں. صحیح احادیث میں بخاری شریف وغیرہ میں آتا ہے غسل عند حاضر ہی, عشاء کے بعد تشریف لے گئے ایک بیوی کے گھر, پھر اس سے پھر غسل فرمایا, پھر دوسری, پھر تیسری, پھر چوتھی. 11 اپنی بیویاں ایک ہی رات میں ان کے پاس گئے اور غسل فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کتابوں میں ہے. اتنا زیادہ طبیعت مبارکہ میں اس کا رجحان تھا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے اور عصر کی نماز میں لوگوں سے کہا کہ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہو, اٹھنا نہیں ہے. کسی نے تشریف لے گئے پلٹے نہ جاؤ نماز ہو گئی. تو لوگوں نے کہا امیر المومنین کیا ہوا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا نماز میں میری کیفیت جب میں بیٹھا ہوں تو کچھ ایسی ہو گئی تھی, مجھے خیال ہوا کہ میرے جسم سے کچھ نکلا ہے, کچھ سیکریشنز, تو میرا وضو تو نہیں ٹوٹ گیا, تو میں اب گیا ہوں, میں نے دیکھا کچھ ایسی بات نہیں ہے, تم لوگ جاؤ تمہاری نماز بہت ملے گا آپ کو. صحت اللہ تعالیٰ نے صحت اسی وجہ سے تو موٹاپے سے بہت دور رہتے تھے کیونکہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ رکاب میں پاؤں رکھ کے گھوڑے پہ چڑھنا اسے بھی برا جانتے تھے. کہتے تھے بھاگ کے آؤ اور جس لگاؤ اور گھوڑے پہ بیٹھو, جمپ لگاؤ اور گھوڑے پہ بیٹھو, یہ کیا رکاب میں پاؤں رکھو. تو جن لوگوں کا سٹینڈرڈ یہ تھا نا وہ اتنے بڑے فیصلے کر سکتے تھے کہ کس سے ٹکر لینی ہے اور کہاں لڑنا ہے اور کہاں رات رات بھر کھڑے رہنا ہے. طاقت تھی نا, ہمارا تو ایک رات کھڑا رہنا پڑ جائے تو اگلے دن زہر تک اٹھتے نہیں. تو جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستثنا قرار دی ہیں بہت چیزوں میں, بہت لوگوں کو استثنا دیا ہے. بس حضرت بکر رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول میرے میں بوڑھا ہو گیا اور میرا پیٹ بڑھا ہے اور میں تہمت باندھتا ہوں تو سنبھال نہیں پاتا اور میری تہمت جو ہے یہ ٹخنوں سے نیچے چلی جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بکر تمہیں کچھ نہیں. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی بیوی نے شکایت نیند کی تھی, تو میں نے کئی مرتبہ یہ قصہ سنایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج جس وقت اٹھا کرے نماز پڑھ. اب شوافے کہتے ہیں یہ صرف اس کی خصوصیت ہے, احناف کہتے ہیں کہ وغیرہ نماز فجر اپنے وقت پہ, شافی کہتے ہیں پوری امت کے لیے رعایت ہے کہ جب بھی جس کی آنکھ کھلے فجر کی نماز پڑھ لے, فجر کا وقت جب داخل ہو چکا ہو. دوسری چیز جو منع ہے طواف منع ہے، اس حالت میں طواف نہیں کیا جا سکتا، پاک ہونا شرط. تیسری چیز قرآن کریم کا چھونا منع ہے، قرآن پہ غلاف چڑھا ہوا ہو تو بھی چھونا منع ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ کے درمیان اور قرآن کریم کے درمیان اگرچہ جلد حائل ہے، غلاف ہے، لیکن وہ سب مل ملا کر قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس لیے اسے بھی نہیں چھوا جا سکتا. چوتھی چیز تلاوت منع، زبانی تلاوت بھی نہیں کی جا سکتی. مثلا کوئی آدمی رات کو سونے سے پہلے تعوذات پڑھتا ہے، اعوذ برب الفلق یہ پڑھتا ہے، قل اعوذ برب الناس، تو اس میں لفظ قل جو ہے نا کہ آپ پڑھیے اسے، یہ قرآن کا حصہ ہے، اس کو نہ پڑھے. روزانہ رات کو دونوں قل یا چار قل پڑھ کے سوتا ہے، یہ اس کی عادت ہے، اور کسی دن سونے لگا تو غسل کرنا واجب تھا، ضروری تھا، تو اب وہ یہ آیات پڑھے یا نہ پڑھے. فقہا کہتے ہیں قل کو ہٹا دے، اس لیے کہ قل خالص قرآن کا لفظ ہے، یہ پڑھے اعوذ برب الناس ملک الناس، اعوذ برب الفلق، ہو واللہ احد، یا ایہا الکافرون، اس طرح پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی دعا کی نیت سے، کیونکہ اس کے وظیفے میں یہ چیز شامل ہے، کل کا لفظ نہیں بولنا چاہیے. پانچویں چیز جو منع ہے، قرآن کریم کا لکھنا بھی منع ہے. مثلا کوئی لکھنے والا ہے، خطاط ہے، پینٹر ہے، یا کچھ بھی ہے، اسے لکھ کے ٹیچر ہے، اسکول میں پڑھا، حامیم لکھ کے دینی پڑ گئی، نہ لکھ کے، اس لیے کہ قرآن کا حصہ ہے، اور جب غسل فرض ہو تو یہ چیزیں جائز نہیں. آیت کا تعویذ لکھنا بھی منع ہے، قرآن کریم کی کوئی بھی آیت تعویذ کے طور پر لکھی جائے یہ بھی منع ہے. اسی طرح اس تعویذ کو چھونا بھی منع ہے، جس تعویذ میں قرآن کیا، اسے پکا پتا ہے کہ اس میں قل اعوذ برب الناس ہے، اس تعویذ کو چھو بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ قرآن ہی کا چھونا. انگوٹھی بعض لوگ پہنتے ہیں تو قرآن کریم کے مقطعات اس میں لکھے ہوتے ہیں، مثلا آپ دیکھیں اس میں لکھا ہوتا ہے، نقش ہوتا ہے حامیم، کبھی کبھی اس میں نقش ہوتا ہے حامیم عین سین قاف، کبھی نون لکھا ہوا ہوتا ہے، ایران میں تو خیر بہت رواج ہے یہ، چونکہ قرآن کا حرف ہے اس لیے اسے بھی نہیں پہنا جا سکتا. اور اسی طرح بس یہ چیز ہے. ایک سوال یہ تحریر فرمایا ہے کہ اہل بیت میں کون لوگ شامل ہیں اور ان کا مقام کیا ہے. اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں شامل ہیں. آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو 21 پارے کا آخر اور 22 پارے کے آغاز کا ایک دو رکوع پڑھ لیجئے بس. اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. اگر کوئی گھر پہ مانگنے آ جائے تو فلا تخضعن بالقول، زبان میں نرمی سے بات نہیں کرنی. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، وگرنہ جس کے دل میں کوئی غلط خیالات ہیں وہ تم سے کوئی غلط امید لگا کے بیٹھ جائے گا. صاف بات کرو، کیوں آئے ہو، کیا کام ہے، یہ لیجیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بیویوں تم ان کی بیوی ہو، تم کام نیکی کرو گی تو اللہ تمہیں دگنا اجر دے گا، اور اگر تم نے کوئی غلط کام کیا تو اللہ دوہرا عذاب دے گا. وکان ذالک علی اللہ یسیرا، میں اللہ ہوں، میرے لیے بڑا آسان ہے تمہیں دو گنا عذاب دینا عام لوگوں کے مقابلے میں. اس میں نہ رہنا کہ تم نبی کی بیوی ہو تو تمہیں چھوٹ مل جائے گی علیہ الصلوۃ والتسلیم، اگر تم غلط کرو گی تو خدا دوہری سزا دے گا. یہ سارا قصہ آپ پڑھے، درمیان میں آ جاتا ہے یا نسان نبی، یا اہل البیت، اے نبی کی بیوی ہو، اے گھر والی ہو، اہل بیت. پیچھے بھی بیویوں کا ذکر ہے، آگے بھی بیویوں کا ذکر ہے، درمیان میں ایک آیت میں اللہ انہیں کہتا ہے یا اہل البیت، اے گھر والیو، اے گھر والو. اللہ تعالیٰ تم پہ انعام کر رہے ہو، یطہرکم تطہیرا، اللہ چاہتا ہے تم ہر طرح پاک رہو، تم ایک آئیڈیل شخصیت سے تعلق رکھنے والا گروہ علیہ الصلوۃ والتسلیم. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں شامل ہیں. اسی پہ ہمارا اور اہل تشیع کا اختلاف ہے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اہل بیت میں سے نہیں سمجھتے. ہمارا استدلال اور بھی اور قرآن کی یہ آیات بھی ہیں, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اور ان کے لوگوں کو ان کے اہل بیت میں شامل سمجھتے ہیں, مانتے ہیں, یہ ہمارے عقیدے کا حصہ. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں, ان کے اہل بیت کرام ہونے سے کون انکار کرے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ میں شامل ہیں, اور وہ جس جیسا نسب پوری دنیا میں کسی کا نہیں ہے, حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ایسا نہیں ہے جیسے اس خاتون جنت کا ہے, فاطمہ بنت محمد اور وہاں محمد بن عبداللہ. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ جیسا نسب کائنات میں کسی کا نہیں ہے, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں. فرمایا بزا تم منی, میری جان کا ٹکڑا ہے میری بیٹی. وہ اہل بیت کرام میں شامل ہیں, ان کی اولاد ہیں, حضرت زینب رضی اللہ عنہ ہیں, ان کی اولاد ہیں, یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں. اور حضرت مجدد البسانی رحمۃ اللہ عنہ لکھا ہے کہ والد کہتے تھے اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کی محبت کو ایمان کی موت میں بڑا دخل ہے. اسے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد سے محبت کرتے رہنا چاہیے. یہ جو سادات ہیں نا, یہ جو گناہ کرتے ہیں, انہیں شرمانی چاہیے, کہیں دگنا عذاب ملا تو پھر پتہ چل جائے گا. ان کو اللہ نے اتنے شرف سے نوازا ہے. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد ہیں, چاہے کیسے بھی ہوں, سید بھی ہیں اور کرتوت بھی. بعض اوقات ان کے دیکھو شرم آتی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول کی بات فرمائی, آپ نے فرمایا تم میں سے جس شخص نے عبد المطلب کی اولاد سے کوئی اچھائی کی, میں وعدہ کرتا ہوں قیامت میں اللہ سے تمہیں اس نیکی کا نفع لے کے دوں. حضرت عبد المطلب کی جتنی بھی اولاد ہے نا, یہ سارے قابل احترام, قابل عزت سادات ان میں خاص. اسی لیے تو مسلمان ہمیشہ سادات کو تحفے تحائف کی چیزیں دیتے رہے, اور اسی لیے حنفیہ نے کہا کہ انہیں زکات بھی دینی, کہ اللہ نے جس سے ان کا خون پاک رکھا ہے انہیں پاک ہی رہنے دو, زکات کا مال یہ نہیں کھائیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صاحبزاد حسن رضی اللہ عنہ جا رہے تھے. حدیث میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن نام بہت اچھا لگتا تھا, سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو حرب نام بہت اچھا لگتا. حرب کا مطلب ہے لڑائی, طاقت, اظہار اس کا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت, حسن, عشق, ان موضوعات سے خاص مناسبت کی نبوت مبارکہ کو. تو علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے, خوشخبری سنائی, فرمایا کیا نام رکھا ان کا؟ حرب. فرمایا نہیں, وہ تو میرا بیٹا حسن ہے. دوسری مرتبہ اللہ کے رسول نام رکھا ہے حرب, آپ نے فرمایا نہیں, وہ تو حسین. پھر تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو تجویز فرمایا تھا یا سیدنا علی رضی اللہ عنہ, وہ ایک مختلف ہی امر ہے, مگر دو بیٹوں کا نام. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے میرا بڑی خواہش تھی کہ میں اپنے بیٹے کا نام رکھوں حرب, جنگ, کیوں خود سیدنا علی رضی اللہ عنہ ظاہر ہے بہادری اور عزت. تو یہ سب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, آپ نے تحریر فرمایا دو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے اور دو خلفاء جو تھے وہ داماد تھے اور دو سسرال میں سے تھے. دو چیزیں آپ نے کہی ہیں, ایک تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالوں یا ان کے داماد ہوں, یہ سب اہل بیت کرام, فاروقی, صدیقی, عثمانی, بڑا گہرا تعلق ہے ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جسمانی طور پہ. سیدنا عثمان رضی اللہ, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا حضرت علی رضی اللہ عنہ, اور کہا علی میں عمر کے اس حصے سے گزر گیا جب بیوی کی تمنا نئی شادی کرنی کی تمنا ہوتی ہے, لیکن میں چاہتا ضرور ہوں کہ قیامت میں میری مغفرت ہو جائے, اللہ مجھے معاف کرے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں یہ بہت ملے گی, ہر وہ کام کرتے تھے جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ بخش دے, بہت سے کام کہتے تھے اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ بخش دے. تو فرمایا کہ علی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت میں کسی کا نسب کام نہیں دے گا، سب رشتے ٹوٹ جائیں گے سوائے میرے رشتوں کے. تو اب اپنی چھوٹی بیٹی ام کلثوم کا اگر مجھ سے نکاح کر دیں تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد بن جاؤں گا، کیونکہ وہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھی نا. تو میں اللہ سے امید کرتا ہوں اللہ مجھے بخش دے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا میں پوچھ لوں، اور پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنی صاحبزادی کا نکاح حضرت رضی اللہ عنہ سے کیا. سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اس رشتے پہ زیادہ خوش نہیں تھے، اور محبت بھی بہت تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حسن اٹھو امشیر کا نکاح پڑھاؤ. انہوں نے کہا جنہوں نے ہاں کیا ہے وہ نکاح پڑھائیں، میں کیوں پڑھاؤں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ اٹھے، خطبہ دیا، اور صاحبزادی صاحبہ کا نکاح حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ سے کیا تھا. ام کلثوم سے جو بیٹا پیدا ہوا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہت عزیز، بہت زیادہ. بہرحال اس کے لمبے واقعات ہیں. تو یہ داماد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے سسرال، یہ سب اہل بیت کرام میں سے. دوسرا آپ نے کہا ہے کہ کیا خلافت کے لیے یہ ضروری تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہوتے، لہذا قطعا کوئی بات نہیں. اسلام کا مزاج ہی نہیں ہے کہ باپ کے بعد بیٹا سنبھال. خلافت راشدہ جیسی چیز سبحان اللہ اس بنیاد پہ ملتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بغیر کسی مشورے کے اگر خلافت دیتا تو عبداللہ ابن مسعود کو دے جاتا. صحابہ رضی اللہ عنہ میں ایک دو نہیں، کئی صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلافت کے لیے نامزد کرتے تو ہمارا خیال ہے اسامہ کو کرتے. اسامہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خلافت دے دیتے. حضرت زید رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ زید سے اتنی محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر اللہ نے شورا پہ امیر المومنین کے انتخاب کو نہ رکھا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زید کو خلافت دے دے. رشتہ داری کا کیا سوال ہے یار. اسی لیے جب یزید کی خلافت کا مسئلہ اٹھا ہے تو عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اعتراض کیا، ان کا معاویہ یہ کیا کر رہے ہو، یزید کو آپ حکومت دیں گے. تو مدینہ منورہ کا جو گورنر تھا اس نے کہا کہ سنت ابی بکر و عمر، عمر اور ابو بکر کی سنت یہی ہے کہ بیٹوں کو خلافت دی جائے. عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ مخالف رہے، حتیٰ کہ مکہ فتح ہوا ہے تب جا کر مسلمان ہوئے. بڑے بڑے جری، بڑے بہادر، صاف بات کہنے والے. اس سے جب گورنر نے کہا تو اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا میرے باپ نے کس کو خلافت دی ہے، عمر نے کس کو خلافت دی ہے، سنت و قیصر و کسرا، تم عیسائیوں اور کسرا ایرانیوں کی رسمیں ہمارے یہاں رائج کرنا چاہتے، معاویہ اپنے بیٹے کو خلافت دینا چاہتے. اسے اتنا شدید اکسایا کہ گورنر بھاگا، ممبر سے اتر کے بھاگا تاکہ عبد الرحمان کو وہ بھاگے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے جھٹ سے دروازہ کھولا اور فرمایا بھائی ادھر آؤ. عبد الرحمان اندر گئے تو انہوں نے کہا میں عائشہ کہہ رہی ہوں تم سے، گورنر میں تمہیں بتاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن پہ لعنت کی تھی، ان پہ بھی لعنت کی تھی جو ابھی اپنے باپ کے جسم کا حصہ تھا. میرے بارے میں کہتے ہو، میرے بارے میں تو یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ آیت نازل ہوئی. اس لیے یہ جو چیز ہے نا کہ خلافت میں رشتہ داری ہوتی، تو رشتہ داری سب سے زیادہ قریب کی تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی تھی. اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ جسے خلافت کا زیادہ شوق ہے اگر وہ سمجھتا ہے کہ رشتوں کی بنیاد پر خلافت اسے دی جائے فلیطلع راسہ، اسے چاہیے اپنا سر تو اٹھائے، نحن احق منہ، خلافت پہ میرا زیادہ حق بنتا ہے، ومن ابی، اس کے باپ عمر سے بھی زیادہ میرا حق بنتا ہے خلافت پہ. اگر رشتہ داریوں پہ خلافتیں بانٹنی ہیں تو آؤ پھر میرے ساتھ مقابلہ کرو. یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی تنقید پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا پل یتلے کرنا ہو چاہیے کہ وہ سر اٹھائے پھر ہمارے سامنے نانو حق و بالملک من و من ابھی میں وہ تو کیا اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار. یہ سارے جملے آئے ہیں اس کے رشتے داری کو کوئی ہم نے اتنی تفصیل سے اس لیے کیا ہے کہ یہ غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے. یہ اہل تشیع کا ہے کہ باپ کے بعد بیٹا اور بیٹی کے بعد بیٹا اور خلیفت المسلمین وہ سید بھی ہو اور یہ بھی اور یہ بھی. ہمارے نزدیک قرآن ہے اصل. اللہ نے کام روم شورا بینہم ان کی حکومتیں ان کے مناصب اور ان کے عہدے ان کی شورا طے کرے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کی شادی کرتے ہوئے کیا کیا اہم چیزیں سمجھاتے تھے اور کیا انتخاب کیا جائے؟ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں اب تک جیسے مائیں سمجھتی ہیں باپ سمجھتے ہیں کہ رشتہ ٹھیک ہے غلط ہے, لڑکے میں یہ ایپ پایا جاتا ہے لڑکی میں پایا جاتا ہے نہیں پایا جاتا, وہی سادہ سی چیزیں. کوئی ایسی چیز نہیں جو خاص طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کو کہی ہو. مالی حیثیت کو آج کل ضروری سمجھتے ہیں, سمجھنا بھی چاہیے بھائی. ہمیشہ اپنے درجے کا خیال رکھنا چاہیے. یہ تھوڑا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لڑکے کو چار چار گاڑیاں دی ہوئی ہیں اور جا کر کسی سبزی فروش لڑکی سے شادی کر لے, خود بھی برباد ہوگا اولاد کو بھی کرے گا اور گھر کو بھی کرے گا. اور یہ تھوڑا ہی ہے کہ لڑکا ڈرائیور ہے اور جا کے کسی ایسی لڑکی کو سے کا رشتہ بھیجے شادی کرے جس نے کبھی بازار جا کے برگر بھی نہیں خریدے. اسٹیٹس کا فرق پڑ جاتا ہے نا, کبھی ایسے نہیں کرنا چاہیے. اسلام اسی لیے اس پہ زور دیتا ہے کہ اسٹیٹس اپنے جیسا ہونا چاہیے, اسی حساب سے. لڑکی غریب مثلا گھرانے کی ہے تو اسے پتا ہوگا کیسے خرچ کرتے ہیں, امیر گھرانے کی ہے تو پیسہ بہت سا ہوگا جو مرضی کرے. تو شادی جب ایسی جگہ ہوگی جو برعکس ہو جائے گا تو گھر میں دشوار ہو جائے گا, زندگی دشوار ہو جائے گی, اولاد کی تربیت دشوار ہو جائے گی. باقی آئندہ صحیح, لیکن ایک لطیفہ یاد آ گیا. یہ جو اسٹیٹس ہے نا اس کا برابر کا ہونا, عربوں میں تو کوئی ایسی بات تھی نہیں, طلاق دے دی پھر شادی کر لی. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بہت خوبصورت تھے, بڑھاپے تک بہت جوانی رہی ہوئی, چار شادیاں کرتے تھے. پھر جب ان سے فارغ ہو جاتے تھے تو چاروں کو بٹھا کے کہتے تھے میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں چار اور کر دوں. وہ کہتی تھی ٹھیک ہے حق مہر یہ لو بھی اپنا اپنا گھر جاؤ. ایک جگہ انہوں نے تین تو منتخب کر لی, چوتھی کا جب رشتہ بھیجا انہوں نے تو ان لوگوں نے کہا مغیرہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں, آپ کا شرف ہے عزت ہے, ایک لڑکے نے بھی پیغام بھیجوایا اور آپ کی عمر اس سے بہت زیادہ ہے اور آپ کا بھی پیغام ہے, اب آپ کو رد کریں تو صحابیت معنی ہوتی ہے رکاوٹ بنتی ہے, اس لڑکے کو رد کریں تو کیسے کریں وہ ہماری بچی کا عمر ہے. تو انہوں نے کہا اس میں کیا ڈرنے اور پریشان ہونے کی بات ہے, آسان سی بات ہے, بیٹی کو بٹھاؤ اس طرف پردے کے, میں اور لڑکا آئیں گے آپس میں گفتگو کریں گے, لڑکی نے جس کو پسند کر لیا کر لینا. بڑے خوش ہوئے. خیر تقریب منعقد ہوئی اور ایک دوسرے سے سلام دعا, تمہارا نسب تمہارا قبیلہ آپ کا قبیلہ یہ وہ. حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے تیر جو مارا نا, انہوں نے کہا یہ بتائیے آپ کتنا کماتے ہیں کتنا گھر میں دیتے ہیں خرچہ ورچہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا حضرت جتنا کماتا ہوں پورا حساب رکھتا ہوں, کس بیوی نے کتنا خرچہ کرنا ہے, کتنے لے کے آئی ہے, کتنے کی سبزی دال اور اشیاء خوردونوش اور کپڑے اور وغیرہ سب ایک ایک پائی کا حساب لیتا ہوں. چپ ہو گئے. پھر اس سے پوچھا حضرت آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا بھی مجھے تو اتنی فرصت ملتی نہیں, میں تو سونے کی تھیلی بھرتا ہوں چاروں بیویوں کو دے آتا ہوں اور میں کہتا ہوں ختم ہو گیا تو اور لے لینا, پھر جو ختم ہو جاتا ہے وہ تھیلی واپس مجھے بھجوا دیتی ہے, مجھے تو فرصت اتنی ہوتی نہیں, میں نوکروں کو کہتا ہوں تھیلی بھر کے پھر بھیج دو. تو سونا بھرتے رہتے ہیں بھیجتے رہتے ہیں, چاروں اپنے اپنے طور پہ خرچ کرتی رہتی ہیں. اچھا السلام علیکم چلتے. پھر آپ جانتے ہی ہیں لڑکی نے کس کا انتخاب کیا.